السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی: اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ہم علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آج کے خطبے کا موضوع ہے امت میں تفرقہ، اسباب اور علاج. امت میں تفرقہ کیوں ہے؟ امت فرقے فرقے میں کیوں بٹ گئی؟ اس تفرقے کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے آج امت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے؟ اور کیا کوئی علاج ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ امت جو ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے دوبارہ سے پھر سے ایک امت بن جائے، سارے کے سارے گروہ دوبارہ سے ایک جسم و جان کی طرح بن جائے اور امت سے سارے گروہ بندی ختم ہو جائے؟ وہ کون سا ایسا علاج ہے جو ممکن بھی ہے، آسان بھی ہے، جس کے اوپر عمل کر کے یہ امت دوبارہ سے ایک ساتھ مل سکتی ہے، اکٹھی ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اسباب اور علاج کی بات کروں، امت کی حالت کسی سے مخفی نہیں ہے. فرقہ واریت کے اعتبار سے امت محمدیہ خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آج کیا حال ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور کتنے فرقے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں، اور ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، دوسرے باطل پہ ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے، کڑوی حقیقت ہے. اور ہر فرقہ دوسرے کی بات ماننے کے لیے سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ کڑوی حقیقت ہے. آج اس حالت میں ہم موجود ہیں، یہ حالت کب اور کیسے شروع ہوئی اور آج یہ طول کیوں پکڑتی جا رہی ہے؟ اگر کل دو فرقے تھے تو آج چار فرقے بن گئے ہیں اور یہ نفرت یہ بغض امت میں بڑھتی جا رہی ہے. ایک قصہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ امت میں اتحاد اجتماع امت میں اتفاق دشمنوں کو کبھی بھی اچھا نہیں لگتا اور ہمیشہ سے دشمن نے کوشش کی ہے کہ اگر اس بہترین امت کو ذلیل کرنا ہے اس امت سے بہتری چھیننی ہے یا عظمت چھیننی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے ان کو آپس میں لڑوا دو. یہ آپس میں لڑتے رہیں گے ان کے فرقے بنتے رہیں گے اور آہستہ آہستہ ان میں کمزوری عام ہوتی جائے گی. اگرچہ امت میں ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ تفرقہ نہیں ہے صرف بہت سارے وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. اصل خرابی جیسے میں آگے بیان کروں گا وہ کہاں پہ ہے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. امت افراد سے بنتی ہے ایک ایک فرد امت کا آج ذمہ دار ہے جو آج امت کی حالت ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرے ذمہ داری نہیں ہے یا امت کے تفرق میں میرا کوئی کردار نہیں ہے. ہم سب کا کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی شکل میں ہم سب اس تفرق میں ملوث ضرور ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو ہمیشہ بات ہوتی ہے دشمن کی اور یہ سچ بات ہے کہ دشمن کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم ایک ساتھ اتفاق کر کے رہے. اس کے کئی مثالوں میں سے ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں. امام زید بن اسلم معروف و مشہور تابعی اور زید بن اسلم وہ عظیم تابعی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا کہ تفسیر قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کو بڑا علم دیا اور بڑے ثابت قدمی عطا فرمائی. یہاں تک کہ بعض صغار الصحابہ رضی اللہ عنہم ان کی مجلس میں جاتے اور تفسیر سنتے قرآن مجید کی. سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی بزرگ ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ مسلمان ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور بڑی خوشگوار ماحول میں اتفاق کے ماحول میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے کے جوان آپس میں بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. تو اسے شدید غصہ آیا کہ یہ کل تک تو لڑتے رہے ہیں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے آج یہ ایک ساتھ بیٹھ کر اس ایک پیارا ماحول بنا رکھا ہے خوبصورت ماحول بنا رکھا ہے جس میں محبت ہے امن ہے تو اسے اچھا نہیں لگا اور اپنے گھر میں پہنچا بڑا دکھی. دو بڑی پریشانی کے عالم میں، اور ایک جوان کو بلایا اور کہا کیونکہ بیچ میں جاؤ، اور جنگ کے بعث جو ان کے بیچ میں، جو اوس اور خزرت کے بیچ میں کافی سالوں سے چلے آ رہی تھی، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور اوس اور خزرج نے اسلام قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اوس اور خزرج بھائی بھائی بن گئے، اور ان کی وہ پرانی جنگ جن میں سینکڑوں لوگ قتل کر دیے گئے تھے دونوں قبیلوں میں سے، وہ جنگ ختم ہو گئی تھی. تو اس بزرگ یہودی نے کہا، جا کے اس جوان سے کہا، ان کے بیچ میں جا کے بیٹھ جاؤ اور باتوں باتوں میں اس جنگ کا ذکر کر دو، جنگ بعث کا، جس میں بہت ہی زیادہ قتل و غارت ہوئی تھی اور تاریخ میں معروف جنگ ہے، اور خزرج کو شکست ہوئی تھی اس جنگ میں، اور اس کا قبیلہ جو وہ کامیاب رہا، ان کے بیچ میں بیٹھ کر اس جنگ کے ذکر چھیڑ دو، اور دو چار اشعار جو ایک دوسروں کے سنایا کرتے تھے اس زمانے میں، جنگ کے زمانے، وہ سنا دو ان کو. اب یہ جوان آتا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، خوبصورت ماحول میں، پیار بھرے ماحول میں، امن و امان کے ماحول میں، یہ شخص آتا ہے یہودی اور بیٹھ جاتا ہے، اور باتوں باتوں میں یہ بھی اپنی بات شروع کر دیتا ہے، کیونکہ بات ہو رہی تھی، باتوں باتوں میں بات طاقت بھی آتی، عزت کی بھی آتی ہے، جنگ کی بھی آتی ہے. تو اس یہودی نے کہا، ارے بعاث بھی تو ایک جنگ ہوا کرتی تھی نا، اور دو شعر سنا دیے. دو شعر سنانے تھے، جذبات ابھر آئے اور ان کو اپنے بڑے یاد آ گئے، بزرگ باپ دادا یاد آ گئے، اپنے پیارے یاد آ گئے. تو آپس میں اب اس نے بات شروع کرنی تھی، اب وہ خاموش، اب آپس میں صحابہ جو ہیں، جو اس مجلس میں موجود تھے، اوس اور خزرج دونوں، آپس میں اس جنگ کا ذکر کرنے لگے، پھر خود شعر پڑھنے لگے، پھر آہستہ آہستہ وہ بات جو ہے ہاتھا پائی تک آ گئی، اور ان کے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہا، یہ کوئی جگہ نہیں لڑنے کی، جنگ کرنے کی، بعث کے دن ہم آج ہی زندہ کرتے ہیں، تو عصر کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ وعدہ کیا کہ الحرج، جو میدان جنگ ہے، جو میدان، وہاں پہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، ابھی دس منٹ پہلے کیا ماحول تھا، جس میں پیار، محبت، امن، اخوت، اب دس منٹ کے بعد کیا ہو گیا. اور یہ دیکھیں، یہ صحابہ ہیں، اولیاؤں کے سردار ہیں، متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ایک شیطان تو آپ کے خون میں دوڑتا ہے اور دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے، دوسرے شیاطین الانس جو ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، اور جب دونوں شیطان مل جاتے ہیں تو پھر اپنا کام کر دیتے ہیں. جب یہ خبر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ چند مہاجرین صحابہ تھے، جلدی سے لوگوں کی طرف گئے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت. اب انصار نہیں فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ساتھ مہاجرین ہیں آپ انصار ہیں، یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابی دعو الجاہلیت وانا بین اظہرکم، ابھی میں زندہ ہوں اور تم لوگوں نے جاہلیت کا راستہ اختیار کر لیا ہے، جہلیت والا کام شروع کر دیا ہے جو اسلام سے پہلے ہوا کرتا تھا. اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت اور آپ کا اکرام کیا, آپ کو شرف بخشا اسلام سے, اور جو تم لوگوں کے بیچ میں نفرتیں تھیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دیں اس اسلام کے نور سے, اور تمہارے دلوں میں الفت اور محبت کو پیدا کر دیا. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم آپس میں لڑ رہے ہو. جب یہ بات سنی تو دونوں طرف کے جوان جو تھے ان کی آنکھیں تر ہو گئیں اور اپنی غلطی کا احساس ہوا فوراً, اور جلدی سے ایک دوسرے سے گلے ملے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور ایک دوسرے کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, یا ایها الذين امنوا, ذرا اندازہ بیان تو دیکھیں, اے ایمان والو تم جانتے ہو تم ہو کون, سب سے بہترین صفت تمہارے اندر کیا ہے؟ ایمان. تم ہو ایمان والے, اور اس ایمان کے ہوتے ہوئے ایسا کام, تفرقے والا کام اچھا لگتا ہے کیا؟ سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو, تقوی کا راستہ اختیار کرو, متقی پرہیزگار بن جاؤ. اتقوا اللہ حق تقاتہ, جیسا کہ تقوی کرنے کا حق ہے. تقوی صرف دعوے کا نام نہیں ہے کہ زبان سے میں کہوں کہ متقی ہوں, تقوی عمل کا نام ہے, دل سے یقین کا نام ہے. حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یاد رکھیں, ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ کفر النعمہ ہے. جو نعمت آپ پر اتاری گئی امن و امان کی اسلام کے ذریعے سے, اس نعمت کو جھٹلانا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, اور کبھی نہ مرنا الا کہ اسلام کی حالت میں. وفات آئے تو اسلام کی حالت ہو, نہ شکری کی حالت نہ کفر کی حالت نہ ہو. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. واذکروا نعمت اللہ علیکم, اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم, جبکہ تم دشمن تھے اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے محض اپنے انعام اور احسان سے, اپنے فضل و کرم سے. فأصبحتم بنعمته اخوانا, بس تم اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم سے آپ لوگ بھائی بھائی بن گئے. اخوانا, وکنتم علی شفا حفرۃ من النار, اور تم تو بالکل آگ کے قریب ہو چکے تھے. فانقذکم منها, اس قریب آگ سے اللہ تعالی نے تم کو بچا لیا. كذلك يبين الله لكم آیاته, اسی طریقے سے اللہ تعالی اپنی آیات تمہیں کھول کھول کے بیان فرماتا ہے. کیوں؟ لعلکم تهتدون, تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. ہدایت کا راستہ اتفاق کا راستہ ہے, افتراق کا راستہ نہیں ہے. ہدایت کا راستہ تقوی کا راستہ ہے, نافرمانی کا راستہ نہیں ہے. ہدایت کا راستہ ایمان کا راستہ ہے, بے ایمانی کا راستہ نہیں ہے. یہ قصہ ہے. شیطان اپنا کام کر دکھایا, جھگڑا ہوا, فتنہ ہوا, لیکن اس کا حل فوراً ہوا کہ نہ ہوا؟ تھوڑا سا وقت تھا, اگرچہ بات بڑھ چکی تھی, قتل و غارت تک پہنچ چکی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان نے ان کو پھر سے جوڑ دیا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ الذین آمنوا بھی تھے, اتقوا اللہ پر بھی عمل کرنے والے تھے, حق تقاتی کو بھی جانتے تھے. تو فوراً اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر دل پہ ہوا اور فوراً توبہ کی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ایک دوسرے کو بھی معاف کر دیا, اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا ایک فرمان پر. آج امت میں جو تفرقہ ہے, کتنی آیتیں سناتے ہیں, کتنی احادیث بیان کرتے ہیں, صحابہ کرام کے اقوال, سلف کے اقوال پیش کرتے ہیں, پھر بھی اتفاق تو دور کی بات, کاش یہ کہہ دیتے کہ بات سچ ہے, حق ہے, یہ تو مان لیتے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آئیے دیکھتے ہیں اس تفرقے کی امت میں آج کے دور میں اسباب, بعض اسباب میں بیان کرتا ہوں پھر علاج کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلا سبب امت میں تفرقہ کا ہے جہالت, اور جہالت ایسی بیماری ہے جب کسی شخص کو لاحق ہو جائے تو ہلاک ہو جائے تو پھر امت کی ہم بات کیا کریں. جہالت اگر کسی شخص کی صفت بن جائے تو وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے, کیونکہ جہالت اندھیرے ہیں اور اندھیروں میں انسان ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے, اور یہ ٹھوکریں کھاتے کا انسان ہلاک ہو جاتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, اکثر لوگ ہیں جاہل, جانتے نہیں ہیں. اور امت میں آج صرف جہالت نہیں بلکہ جہل مرکب ہے. ایک ہوتی اگنورنس کہ آپ کوئی چیز جانتے نہیں ہیں, آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے آپ کہتے مجھے پتہ نہیں ہے, یہ کیا ہے آپ کہتے مجھے پتہ نہیں ہے, جس کو جواب آتے کہتے ہیں مائکروفون ہے. تو جو کہتے مجھے پتہ نہیں ہے یہ جاہل ہے, جو کہتے ہیں مائکروفون, یہ اسے علم ہے, یہ جانتا ہے, اس کے پاس جانکاری ہے. امت کا حال صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتی, امت جانتی ہے لیکن غلط جانتی ہے. امت کی اکثریت جانتی ہے لیکن غلط جانتی ہے, اسے کہتے ہیں الجہل المرکب, کمپاؤنڈ اگنورنس. یعنی یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں اینک ہے یہ, اب یہ اینک کہاں, یہ تو مائکروفون ہے نا, اب اسے بچپن سے کہا گیا کہ اس کا نام اینک ہے اور اسی پر راضی ہے وہ, اور کسی کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. عجب سی بات ہے, یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت کے خلاف بیان کر رہا اور اس پر ڈٹے رہنا. اور آج دیکھ رہے آج امت کا حال, حقیقت سے دور, علم سے دور. یعنی کتنی عجب بات ہے, یعنی تعجب ہو تو ہو رہا ہوگا نا کہ آپ یہ پین دکھائیں کہ وہ کہیں یہ کیا ہے, وہ کہیں یہ موبائل ہے. اب ہے تو یہ پین, ان کو موبائل کہتے ہیں. اب کتنی ڈبل محنت کرنے کی ضرورت ہے, پہلے یہ ثابت کریں کہ یہ پین ہے اور پین کیوں ہے, پھر موبائل دکھا کے ثابت کریں کہ یہ موبائل ہے اور موبائل کیوں ہے, پھر دونوں میں فرق بیان کریں اور پھر یہ ثابت کریں کہ یہ پین ہے موبائل نہیں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کما یلیق بجلال سبحانہ و تعالی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اور آج امت کی اکثریت کیا کہتی ہے, کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا میں نہیں جانتا تو یہ جہالت ہے, اب غلط جواب دے کر اس پر ڈٹے رہنا یہ جہل مرکب ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کس نے کہا ہے, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امین تم من فی السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور. کیا تم آسمان والے سے امن اوان میں ہو چکے ہو کہ تم تمہاری زمین تمہارے پاؤں کو نیچے زمین کو چھین نہ لے اور تمہیں زمین میں دھسا نہ دے؟ آسمان والے کون آسمان والا ہے؟ امین تم من فی السماء. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم ایک کم سن لونڈی سے سوال کرتے ہیں، لڑکی سے سوال کرتے ہیں، اَيْنَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ جواب میں کہتی ہے فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے. قرآن مجید کی آیت دیکھیں اور اس پیاری لڑکی کا جواب دیکھیں، کوئی فرق ہے دونوں میں؟ امین تم فی السماء اور اللہ فی السماء، ایک ہی جواب ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتا امین تم من فی کل مکان، تو اس لڑکی کا جواب یہی ہونا چاہیے تھا، کیا تم اس ذات سے امن و امان میں ہو چکے ہو جو ہر جگہ موجود ہے؟ لیکن یہ نہیں فرمایا امین تم من فی السماء. یہ چھوٹے سے میں نے مثال دی ہے، لیکن یہ مثال چھوٹے سے جتنی ہے اتنی بڑی گہری ہے، کیونکہ اس کے تعلق عقیدے سے، اسماء و صفات کے باب سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے. کاش ہم سمجھنے والے ہوتے. تو جہالت سب سے پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج امت تفرقے میں ہے. واپس علم کی طرف آؤ، پھر دیکھو یہ جہالت کیسے دور ہوتی ہے. دوسری وجہ اندھی تقلید. میرے امام نے جو کہہ دیا وہ میرے لیے دین بن چکا ہے، کیونکہ میرا امام سچ بولتے کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا، میرا امام معصوم ہے، کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے میرے اوپر تقلید واجب ہے. جو کچھ وہ کہتا ہے، جو کچھ وہ کرتے ہو، میرے لیے دین. یاد رکھیں صرف ایک ہی شخصیت ہے اس دنیا میں جن کا قول اور عمل اور خاموشی بھی دین ہے، اور وہ ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے بعد، ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی شخصیت ایک بھی نہیں ہے جن کا ہر قول ہر فعل دین بن چکا ہمارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی شخصیت ہے جن پر وحی نازل ہوتی ہو اور وحی سے عصمت ہو جاتی ہے، معصوم ہو جاتا ہے؟ نبی معصوم ہے، دینی امور میں غلطی کا امکان نہیں ہے. کیا صحابہ کرام یا اما محدثین یا اما فقہا میں سے کوئی ایسی ذات، کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ میرا قول حق ہے، ہمیشہ حق ہے، دین ہے، کیونکہ میں معصوم ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے؟ کوئی بھی نہیں. واللہ نہ تو ان عظیم لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور نہ ان کے متبعین نے دعویٰ کیا ہے. آج دعویٰ کرنے والے کہہ دیتے ہیں ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ یا فلان امام کی تقلید کریں، اور 10 قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی آیت ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے تو یہ آیت منسوخ ہے، اور اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جائے تو یہ حدیث منسوخ ہے یا مرجوع ہے. اندھی تقلید حق سے اندھا کر دیتی ہے، پھر کچھ نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی نظر نہیں آتا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی نظر نہیں آتا. ائمہ محدثین، ائمہ فقہا، سلف صالحین، صحابہ کرام سے لے کر تابعین اتباع تابعین تبع احسان الی یوم الدین، ان کا ایک راستہ ہے. اذا صح الحدیث فهو مذهبی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، امام شافعی سے ثابت ہے، ملتے جلتے اقوال ہیں. اگر صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو میرا وہی مذہب ہے. میرا مذہب ہی کیا ہے؟ میری حیثیت ہی کیا ہے کہ میں کچھ کہوں اور میرا کہنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو؟ کیا حیثیت ہے میری؟ کسی مسلمان کی کوئی ایسی حیثیت ہے جس کا قول اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے برابر کھڑا ہو جائے اور چیلنج کرے اللہ کی قسم کسی کا بھی نہیں ہے. اس لیے ائمہ کرام نے, امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور دیگر اماموں نے واضح طور پہ ایک مرتبہ کئی مرتبہ اپنے شاگردوں کو متبعین کو یہ حکم دیا ہے. اور معروف قصہ ہے کہ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ امام صاحب نے دیکھا اور کہا اے ابو یوسف یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میں لکھ رہا ہوں. کہتے ہیں نہ کرو, نہ لکھو, جو کچھ میں کہتا ہوں تم لکھتے جاتے ہو. آج میری رائے کچھ ہوتی ہے, کل کوئی اور رائے ہو سکتی ہے. میری بات علم کی ہے. علم جیسے ترقی ہوتی ہے, انسان کی سوچ میں بلندی آتی ہے, سمجھ بہتر ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے, اور پھر انسان کے جو فتویٰ ہوتا ہے, جو کچھ آج وہ دیکھتا ہے کل کچھ اور دیکھتا ہے علم کی بنیاد پر. تو نہ لکھا کرو جو کچھ میں کہتا ہوں. سبحان اللہ, یہ امام تھے. اور آج لوگ کہتے ہیں اگر آیت یا کوئی حدیث ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے تو منسوخ ہو گئی ہے. یہاں تک پہنچ گئے ہم. تیسری وجہ ہے تعصب. تعصب ایک اور مہلک بیماری ہے کہ میرا گروہ حق پہ ہے اور اسی کے لیے میری ساری جد و جہد ہے. اگر میں اس گروہ کے خلاف کوئی بات کرتا ہوں تو یہ جماعت میری جماعت مجھ سے ناراض ہو جائے گی. میری جماعت حق پہ ہے, دوسری جماعتیں غلط ہیں, باطل پہ ہیں. اور یہ تعصب آہستہ آہستہ ایک ایسی بوزی مرض کینسر نعوذ باللہ جب یہ پھیل جاتا ہے لوگوں میں تو پھر ہر طرف سے اندھیرے چھا جاتے ہیں. صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیں, فوراً ایک دوسرے کو معاف کر دیا. تعصب کا نام ہی نہیں تھا, کیونکہ تعصب دل کی ایسی بیماری ہے جس کے نتیجے میں یہ چوتھا سبب پیدا ہوتا ہے تکبر کا. تکبر بھی ایک وجہ ہے, سبب ہے اسباب میں سے, تفرقے کے اسباب میں سے تکبر ہٹ دھرمی بھی ایک سبب ہے. اور دونوں ملتے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, جہاں پہ تکبر اور تعصب بھی ہے, تعصب اور تکبر بھی ہے, ہٹ دھرمی ہے. اور تکبر کا معنی ہے, یعنی تکبر دو چیزوں کا مجموعہ ہے, جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نمبر ایک, دوسروں کو حقارت نظر سے دیکھنا کہ میں بڑا ہوں, عزت والا, دوسرے سارے حقیر ہیں. اور دوسرا جو اس سے بڑھ کر عذاب دہ بات ہے, تکلیف دہ بات ہے, بطر الحق, کہ حق کو چھوڑ دینا, جھٹلانا, اور یہ سمجھنا کہ جو میں کہتا وہ حق ہے, باقی سارے سب کچھ باطل ہے. تو تکبر کی ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے, دوسروں کو حقارت نظر سے دیکھنا اور اپنے آپ کو بلند دیکھنا, اور دوسری بات کہ حق کو چھوڑ دینا, حق کو جھٹلانا, اور اپنے آپ کو اگرچہ باطل پر کیوں نہ ہو حق حق پر سمجھنا. اور متکبر اس دنیا میں پہلے ٹوٹتا ہے آخرت سے, اس کو سزا وہ یہیں پہ مل جاتی ہے. اگر یہ مسلمان اپنی حیثیت کو, اپنی قدر کو آج نہیں جانے گا تو آنے والے وقت میں یہ جان بھی نہیں سکے گا اور اس کے پاس وقت بھی نہیں ہوگا جاننے کا. سر اٹھانا ہے تو قرآن اور سنت کی بنیاد پر سر اٹھاؤ, ایمان کی بنیاد پر. عجب بات ہے, بعض لوگ یوں کہتے ہیں ہم فخر محسوس کرتے کہ ہم فلان جماعت سے ہیں, اپنے گروہ کا نام لے کے یوں سمجھا کر کے چلتے ہیں. اگرچہ وہ جماعت جو ہے وہ گروہ جو ہے شرک اور بدعات میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو. پانچویں نمبر پہ جو سبب ہے تفرقہ کا امت میں, ایمان کی کمزوری, بے ایمانی. جتنا یہ ایمان مضبوط ہے اتنی ہی یہ باقی چیزیں جو ہیں, تکبر ہے, تعصب ہے اور اندھی تقلید اور جہالت, یہ سب ختم ہو جاتی ہے. جتنی جیسے ایمان کم ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, تو یہ چیزیں پھر آہستہ سے عام ہو جاتی ہیں. کمزور ایمان, کہ ایمان بھی کمزور ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, ایمان کمزور بھی ہوتا ہے, مضبوط بھی ہوتا ہے, کم بھی ہوتا ہے, زیادہ بھی ہوتا ہے. یہ اہل سنت جماعت کا ایمان کے تعلق سے عقیدہ ہے. ایمان صرف زبان کا قول نہیں ہے, ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, زبان سے قول, دل سے یقین اور پورے جسم سے عمل. یہ ایمان ہے. اور تقویت اور تجدید ایمان کی جو جد جہد کرتے رہتے ہیں وہ حق پر بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق کی طرف بلاتے ہیں اور حق کو اپناتے بھی ہیں فوراً جب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم غلطی پہ ہیں, کیونکہ ایمان مضبوط ہے. لیکن کمزور دل, کمزور ایمان والے کہاں حق کو کہاں قبول کرتے ہیں. تو یاد رکھیں, ایمان ایک ایسے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس کے دل میں ایک دفعہ بسیرا کر جانا اس کی زندگی نور سے بھر جاتی ہے. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا, پہلے یا ایھا الذین آمنوا, جب ہم الذین آمنوا والے بن جائیں گے, مضبوط ایمان والے بن جائیں گے, تو واللہ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں گی اور امت میں آہستہ آہستہ تفرقہ بھی ختم ہو جائے گا. چھٹے نمبر پہ جو وجہ ہے, برا ماحول, برے دوست. انسان کی سوچ تبدیل ہوتی رہتی ہے, انسان کی سوچ پر بہت ساری چیزیں اثر کرتی ہیں. ان میں سے ایک ہے ماحول. جس ماحول میں آپ رہتے ہیں اس ماحول کا اثر آپ کو دل و دماغ پہ ہوتا ہے. اور جو لوگ اب صبح سے لے کے شام تک اپنی جماعت کی باتیں, اپنے گروہ کی باتیں سنتے رہتے ہیں, ان کا دفاع سنتے رہتے ہیں اور کسی چیز کا ان کو پتہ نہیں ہوتا, تو ان کی دل کے اندر ایسی کیفیت سی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہی گروہ حق میں ہے اور اسی کا ساتھ ہی دینا ہے. نجات کا راستہ یہ ہے کہ اس جماعت کو مضبوط کرو. جب یہ جماعت ہماری مضبوط ہے تو ہم حق پہ ہیں, ہمارے لیے جنت آسان ہو جائے گی. یاد رکھیں, دوستی کے بغیر انسان رہ بھی نہیں سکتا, اور دوستی ایسی چیز ہے جو آپ کو یا تو کامیابی کی طرف لے جائے گی یا ہلاکت کی طرف لے جائے گی. اس لیے دوستی لگانے سے پہلے, کسی ماحول کے اندر قدم رکھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ دوست کیسے ہیں, ماحول کیسے ہیں, اور اپنے علم کے دھوکے میں نہیں آنا. یہ نہ سمجھا کہ میں بڑا عالم, بڑا متقی ہوں, ارے میں تم سب کو تبدیل کر دوں گا. یاد رکھیں, کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہونا. تاریخ گواہ ہے کئی لوگوں نے یہ قدم اٹھایا, اسی دلدل میں خود بھی غرق ہو گئے. اہل ضلال بدع کے ساتھ دوستی نہیں لگائی جاتی, ان کو نصیحت کی جاتی ہے, دور سے نصیحت کی جاتی ہے, ان کے ساتھ رہ کر, ان کے گروہ میں شامل ہو کر, ان کے سوچ سے سوچ کر. آپ سمجھتے آپ کو تبدیل کریں گے؟ نہیں میرے بھائی. اور ایک کئی مرتبہ مثال میں بیان کرتا ہوں, اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہمیں اس مثال سے عبرت حاصل ہو. عبد الرحمن بن ملجم المرادی الخارجی, ہم نام سے تو ہم سب واقف ہیں لیکن اس شخص کی صفات سے اور کردار سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں. سب لوگ جب یہ نام سنتے ہیں تو لعنت بھیجتے ہیں. یہ شخص لعنت مستحق بھی ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ شخص یہاں تک کیسے پہنچا سیدنا علی کو قتل اور شہید کیسے کیا، اس سے پہلے یہ کیا تھا؟ یہ تو ہم سب جانتے کہ سیدنا علی کا قاتل ہے یہ شخص، لیکن اس سے پہلے یہ شخص کیا تھا؟ یہ شخص مدینہ میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتا تھا. سیدنا عمر بن الخطاب عنہ نے اس شخص کو دیکھا، یعنی یہ شخص تابعین میں سے تھا، اس بہترین زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. اسے عمر بن الخطاب عنہ کا چناؤ کیسے ہوگا؟ اس شخص پر اختیار ہوا اور اس شخص کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں مصر کی طرف بھیج رہا ہوں، وہاں پر لوگوں کی ضرورت ہے اس علم کی. چنانچہ وہ شخص مصر جاتا ہے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، لیکن جو ماحول اس شخص کو ملتا ہے وہ خوارج کا ماحول، تکفیر کا ماحول، جو لوگوں کو مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں پھر قتل بھی کر دیتے ہیں. التکفیر والتفجیر. صحابہ کرام بھی موجود تھے، تابعین بھی موجود تھے، اہل علم اہل حق بھی موجود تھے، لیکن یہ شخص اس گروہ میں جا کے پھنس گیا. چلو پہلے غلطی ہوئی، پتہ نہیں تھا، نیا شخص ہے، اگر اسے عمر خطاب جس طریقے سے بھیجا اس طریقے سے نہیں گئے، کاش نصیحت سن لیتے. تو وہاں پر صحابہ کرام نے اور جو تابعین موجود تھے اہل علم اہل حق موجود تھے مصر میں، ان کو نصیحت کی، ارے تم کہاں جا رہے ہو، کس گروہ کے ساتھ مل گئے ہو؟ لیکن آہستہ آہستہ ان کی سوچ، ان کے نظریات، خوارج کے نظریات عبد الرحمن کو اچھی لگنے شروع ہوئی. آہستہ آہستہ ان کا دفاع کرنا شروع ہوا اور ان کے گروہ میں شمولیت اختیار کر لی. اور ایک وقت آیا، دیکھیں زمانہ کیسے بدل، سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ. سیدنا عثمان کے زمانے میں جو مصر سے لوگ آئے تھے خروج کر سیدنا عثمان کے خلاف، منافقین بھی تھے اکثر اور بدو بھی تھے جاہل، اور ان میں یہ ایسے لوگ بھی تھے جو اہل علم میں جن کا شمار ہوتا تھا اور جن لوگوں کی سوچ نظریات تبدیل ہوئے اس بری دوستی کی وجہ سے، برے ماحول کی وجہ سے. اور اس شخص نے، ان میں بھی شخص، یہ شخص موجود تھا کہ اسے عثمان کے خلاف تلوار اٹھائی. اور پھر آہستہ آہستہ سیدنا علی کے زمانے میں رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین، تین لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جنگ صفین کے بعد اور جنگ نہروان. یہ جنگ نہروان وہ جنگ ہے جس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے خلاف جنگ کی تھی. 12,000 کا مجمع تھا خوارج کا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ تلوار اٹھانے سے پہلے نصیحت کی، بار بار نصیحت کی، اب ایک بالشت بھی اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹے، ہم حق پہ ہیں. اور یہ صحابہ جو ہیں، صحابہ کی یہ جماعت کافر ہے، نعوذ باللہ. دیکھیں ایک تو باطل پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، سیدنا علی بھی کافر ہیں، سیدنا معاویہ بھی کافر ہیں، اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور جو صحابی ان کے ساتھ ہیں ان کو کافر نہیں سمجھتے، وہ بھی کافر ہیں. سوچ دیکھیں، گھٹیا سوچ دیکھیں. 12,000 کا مجمع، خیمے لگے ہوئے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کر کے تلوار اٹھانے سے پہلے ایک آخری موقع پھر سے دیا. سیدنا عبداللہ بن عباس کو بھیجتے ہیں جا کے ان سے نصیحت کرو، ہو سکتے آخر میں سمجھ جائیں. حبر هذه الامه، فسر قرآن. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا عجیب سا نظارہ میں دیکھتا ہوں. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک 12,000 میں سے ایک شخص بھی وقت ضائع نہیں کر رہا، کوئی خاموشی سے نہیں بیٹھا بغیر اللہ کے ذکر کے، سب اللہ کے ذکر میں مشغول و مصروف ہے. کوئی سجدے میں گر کے رو رہا ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے. جب میں وہاں پہ گیا ان سے میں نے مصاحبہ کیا، سجدے کی کثرت سے سجدے دے دے کے ان کے ہاتھ سخت ہو چکے تھے جیسے کہ اونٹ کے سنگ ہوتے ہیں، اتنے سخت ہاتھ سجدے کر کر کے. ان سے مناظرہ کیا، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے 4000 لوگوں نے بات کو سمجھ لی اور توبہ کر لی، 8000 لوگوں نے تلوار اٹھا لی، ان سے جنگ ہوئی. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کو قتل کیا، ان میں سے بہت چند لوگ بچ گئے تھے 8000 میں سے. ان میں سے ایک عبدالرحمن بن ملجم بھی تھا. کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں نے ایک مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے اور تین لوگوں نے یہ قسم کھائی کہ ہم ان تین لوگوں، تین صحابہ کو چھوڑیں گے نہیں، قتل کریں گے. ان تینوں میں ایک عبدالرحمن بن ملجم بھی تھا. قتل کسے کرنا ہے ذرا غور سے سنیں. سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان، اور سیدنا عبد بن العاص رضی عنہم اجمعین، رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کو قتل کرنے کی سازش تھی. وقت دیکھیں اور جگہ دیکھیں، دیکھیں عقل کیسے اندھی ہو جاتی ہے. وقت 17 رمضان المبارک، جگہ اللہ تعالی کا گھر مسجد کے اندر. کیا کوئی مسلمان اتنا گر بھی سکتا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کا قتل کرنا ہے، وہ بھی ایک عظیم صحابی کا، ان عظیم صحابہ کا قتل کرنا ہے رمضان کے مہینے میں، جب شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے گھر میں فجر کی نماز کے بعد. اور جگہ دیکھیں مختلف، ایک مصر میں، ایک شام میں، اور ایک عراق میں، تین ملکوں میں. سازش دیکھیں، کوئی موبائل کا زمانہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ سیٹلائٹ کا زمانہ تھا. تینوں نکلتے ہیں، سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں. ابھی ملجم کی بات میں کرتا ہوں، باقی کچھ ہو رہا ہے. ابراہیم بن ملجم مسجد میں داخل ہوتا ہے، سیدنا علی راستے میں نماز پڑھنے کے جا رہے ہوتے، فجر کی نماز، تو پیچھے سے وار کرتا ہے، تلوار لگ جاتی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو. جلدی سے دوسرے جو لوگ تھے ارد گرد صحابہ، پکڑ لے ابراہیم بن ملجم کو، پکڑ لیتے ہیں، سیدنا علی کو لے جاتے ہیں. تو باتوں باتوں میں کوئی شخص کہتے کہ سیدنا علی بچ گئے. ذرا غور سے سنیں، ذرا دل میں نفرت اور بغض دیکھیں. کہتے سیدنا علی کو تھوڑی سی چوٹ لگی ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہے. عبدالرحمن بن ملجم قید میں تھے، کہتے اللہ کی قسم یہ ہو نہیں سکتا، میں نے یہ جو تلوار ماری ہے، سن لو وہ کیا تھی، اتنے پیسوں سے، دیناروں سے میں نے خریدی، اور بہت سارے پیسے گن کے سنائے، اتنی مہنگی میں نے خریدی. پھر اسے میں نے سیدھا کیا، اور سیدھا کرنے کے بعد مختلف لوگوں کو دکھائی، جو اس میں سے کوئی نقص بیان کرتا ہے، فلاں نقص ہے، اسے فوراً ٹھیک کر دیتا میں. اور 40 دن زہر میں اسے رکھی میں نے، 40 دن تک اسے زہر آلود کر دیا. اللہ کی قسم، اگر اہل مشرق کو میں مارتا تو سارے مر جاتے، تو علی کیسے بچ سکتا ہے؟ اور اللہ کی قسم، وہ کہتا ہے کہ میرے اور جنت کے بیچ میں علی دیوار تھا، جب تک اسے توڑا نہیں تو میں جنت میں جا نہیں سکتا. بغض، نفرت، کفر کی انتہا دیکھیں، کتنے کالے دل ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت سے، اسلام کی نعمت سے نوازا تھا، اور نعمت کو کیسے جھٹلایا. جب اسے کوڑے مارے گئے، وہ شخص مسکرا رہا تھا. وہ یاد رکھے، اس کے صفات میں لمبی داڑھی اور پیشانی پر سجدے کے نشان بھی تھے. بعض لوگ کہتے ہیں یار فلان شخص، اس کے پیشانی سجدے کے نشان ہے، 5 وقت کا نمازی ہے. عبدالرحمن بن ملجم کو بھی دیکھ لو کیسا انسان تھا. حق ظاہر نہیں ہوتا، حق کا نام سر پہ پگڑی نہیں ہوتی، لمبی داڑھی نہیں ہوتی. یہ حق کا معیار کب سے بنی؟ حق کا معیار یہ دل ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، جو آپ کے اور میرے دل میں زندہ ہے. اسے کہتے حق، وہ منہج ہے جس پر آپ قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں اس پہ پھر عمل کرتے ہیں. ماحول, اپنے ماحول کو درست کر لو. واللہ کوئی جماعت, کوئی شخص, کوئی امام کسی کا کام نہیں آئے گا. ابھی وقت ہے, دیکھ لو, جان لو. رات کی تاریکی میں دو آنسو بہا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے, وہ دعا کرتے ہیں, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. میں اور آپ کہاں ہیں؟ برا ماحول, برے دوست, اور ان اسباب میں سے دشمن کی سازش, یہ بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں راضی ہوں گے یہود اور نہیں راضی ہوں گے نصارہ جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہیں کریں گے. آج یہود و نصارہ ہم سے راضی نہیں ہیں, نہ تو کل اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی تھے, نہ صحابہ کرام سے راضی, تو نہ ہم سے راضی ہیں. کس چیز سے راضی ہوں گے؟ جب ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں گے, جب ہم اپنا اس اتفاق کو چھوڑ دیں گے, تفرق میں بٹ جائیں گے, پھر یہ راضی ہوں گے, ورنہ راضی نہیں ہے. عجب بات دیکھیں, دشمن کی سازش اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہ میں نے آخر سبب بیان کیا ہے, اور بھی ہے لیکن وقت میرے پاس نہیں, اتنا کافی ہے, سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. یہ جو پہلے ساتھ میں نے بتائے ہیں, کیا ہم وہ درست کر چکے ہیں؟ چلو دشمن کی سازش ہمارے بس کی بات نہیں ہے, دشمن تو ہے ہی دشمن نا, وہ تو قتل کرنے کے لیے پیچھے نہیں چھوٹے گا, وہ تفرقہ بھی پیدا کرے گا, وہ نفرت بھی کرتا ہے, وہ ظلم بھی کرے گا, جو کچھ اس کے بس میں ہے, جو وہ کر سکتے وہ کرے گا ضرور. لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ علم حاصل کیا ہم نے, ایمان کو مضبوط کیا, تقوی کا راستہ اختیار کیا, اچھے دوست, اچھا ماحول ہم نے بنایا. باقی اسباب جو ہمارے بس میں ہیں ان کو ہم نے ختم کیے یا نہیں کیے؟ یہ سوال ہے. اور ان اسباب کو ختم کرنے کے لیے ہم نے, اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا, اس تفرقے میں ہمارا بھی کسی نہ کسی صورت میں ہاتھ ضرور ہے, جو آج تفرقہ امت میں عام ہو چکا ہے. میں بھی ایک حصہ ہوں امت کا. آج جب زانی زنا کرتا ہے, جب شرابی شراب پیتا ہے, جب سود خور سود کھاتا ہے, اور جب بد عقیدہ مشرک قبر پرستی کرتا ہے, واللہ یہ سارے کے سارے اس امت کے تفرقے میں سارے برابر کے حصے دار ہیں. کچھ شخصیت نے کہہ رہے میں نے تو کچھ نہیں کیا. آپ اگر اپنے بچوں پر بھی ظلم کرتے ہیں گھر کے اندر, آپ بھی ذمہ دار ہیں اس تفرقے کے اور اس عذاب کے, ذلت کے جو آج امت پہ موجود ہے. جو بھی مصیبتیں آج امت کو گھیر کے رکھا ہوا ہے, یہ مصیبتیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے, ہمارے کردار کی وجہ سے ہے. ہمارے دل ٹھیک ہوں گے نا, تب اعمال بھی ٹھیک ہوں گے. اعمال ٹھیک ہوں گے تو ہماری حالت بھی بدل جائے گی. وَمَا أَصَبَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو مصیبتیں تمہیں پہنچی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ معاف بھی کر دیتا ہے. بہت کچھ معاف کرنے کے بعد, اس ارحم الراحمین کی رحمت کے بعد ہمارا یہ حال ہے. تو علاج کیا ہے پھر؟ پہلا علاج, جتنے بھی اسباب ہیں یہ دور کریں. اور جو آسان ترین علاج ہے, جسے اللہ تعالیٰ اپنے کتاب میں بیان فرمایا ہے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بیان فرمایا ہے, بڑا آسان راستہ ہے, واللہ آسان راستہ ہے. اس کے لیے آسان ہے جو اس پہ چلنا چاہتا ہے, جو حق کو اپنانا چاہتا ہے, جو کسی گروہ کو, کسی امام کو خوش نہیں کرنا چاہتا, اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہے. بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 115 میں, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، شدید مخالفت کرتے ہیں، مشاقہ کرتے ہیں. اس کے بعد ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، جو راستہ وہ اختیار کر چکا ہے ہم اس کو اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن اسے جہنم کے عذاب مزہ ضرور چکھائیں گے اور جہنم ساعت مصیرہ بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ کرے اور ہمیں سبیل المؤمنین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبیل المؤمنین نجات کا راستہ ہے. تفرقہ کا علاج چاہتے ہو، اتبع سبیل المؤمنین، واللہ امت میں تفرقہ ختم ہو جائے گا. سبیل المؤمنین علم کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے، تقوی کا راستہ ہے، خیر کا راستہ ہے. سبیل المؤمنین اتحاد اور اجتماع کا راستہ ہے، اتفاق کا راستہ ہے. سبیل المؤمنین حق کا راستہ ہے. سبیل المؤمنین نور کا راستہ ہے. سبیل المؤمنین اچھے ماحول کا راستہ ہے، اچھی دوستی کا راستہ ہے. اگر ہم سب دوست مل جائیں اور اس راستے پہ چلنا شروع کر دیں تو کیا کیسا ماحول بن جائے گا. اتبع سبیل المؤمنین. مؤمنین کون ہیں؟ سر فہرست صحابہ کرام، پھر ان کے تابعین، پھر ان کے تابعین، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، اور جو ان کے راستے اختیار کرتا ہے تا قیامت. اور اس سبیل المؤمنین کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. ذرا غور کریں، سوائے ایک فرقے کے 72 فرقے، 73 فرقے ہیں، 72 فرقے اور ایک فرقہ، سارے فرقے ہیں. امت تو مسلمان امت ہی، جب فرقے بنے تو آہستہ آہستہ مسلمانوں کے فرقے بنے اور سب نے اپنے اپنے نام رکھ لیے. سب کہتے ہم مسلمان ہیں، 72 فرقے سب کہتے ہیں مسلمان ہیں، یہ آخر فرقہ بھی کہتا میں بھی مسلمان ہوں. سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حق پہ کون ہے؟ اگر حق پہ ہو تو سارے جنت میں ہوتے. اللہ کے پیار پیار وسلم کو امت ہی ہیں، میری امت کے 70 فرقوں میں بٹ جائے گی. حق پہ ہوتے تو سارے جنت میں جاتے، لیکن حق پہ صرف ایک فرقہ ہے اور 72 فرقے باطل پہ، اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، تعجب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، کون سا فرقہ ہے اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہمیں معلوم ہو اور ہم بھی اس فرقے میں شامل ہو جائیں. تڑپ ہے، جنت کی تڑپ ہے. آج ہمیں، ہمارے دلوں میں کوئی تڑپ ہے جنت کی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتے کیا ناپسند کرتے، کبھی ہم نے بھی سوچا ہے؟ وہ کون سا فرقہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بھائی دو لفظ ہیں، علما انا علیہ ایک، واصحابی دو، یہ نجات کا راستہ ہے. علما انا علیہ واصحابی، دیکھیں کتنی آسان لفظ ہیں، جتنی آسان لفظ ہیں اکثر امت ان سے اتنے ہی غافل، اتنے ہی دور ہے. ما انا علیہ کیا ہے؟ جس پر میں ہوں. آپ وسلم کس چیز پہ تھے؟ وحی پہ تھے، اور وحی قرآن اور صحیح حدیث ہے. وحی قرآن اور صحیح حدیث کا نام ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور صحیح حدیث پہ تھے، قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھے. وہ اصحابی کی قید کیوں ہے دوسرے نمبر پہ؟ وہ اصحابی کیوں فرمایا؟ کیونکہ جو غلطی 72 فرقے کر رہے ہیں، اس غلطی سے اس ایک فرقے نے نجات پا لی اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا. قید ہے وہ اصحابی. 73 فرقے سارے کے سارے جو یکسانیت ہے وہ ایک ہے، کیا ہے؟ سب سارے فرقے اپنی جماعت یا اپنے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے، دیکھیں ہر جماعت ہر فرقہ کا قیام نظریات پہ ہوتا ہے، سوچ نظریات ہوتی ہے، پھر جا کے جماعت بنتی ہے، گروہ بنتے ہیں، ایسے نہیں بنتے. تو اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے سارے کے سارے 73 فرقے کہتے ہیں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور حدیث سارے اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں. کوئی فرقہ ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ مسلمان فرقہ جتنی بھی آج موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک فرقہ کہتا ہو انجیل اور تورات میں اللہ نے یہ فرمایا، یا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ کسی نے نہیں سنا، میں نے بھی نہیں سنا. سب کہتے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باطل نظریہ ہے، سچا نظریہ ہے، جھوٹا ہے، اچھا ہے، برا ہے، سب کو ثابت کرنے کے دلیل ان کے پاس قرآن ہے اور حدیث ہے. لیکن پھر تفرقہ کیوں ہوا؟ ایک رب ہے، ایک قرآن ہے اور ایک رسول ہے ہمارے، اور ان میں کوئی تضاد بھی نہیں، کنٹرڈکشن بھی نہیں ہے. اگر ان کا استدلال صحیح ہوتا تو تفرق نہ ہوتا، اجتماع اور اتفاق ہوتا. اس مطلب انہوں نے غلط دلیل پیش کی ہے. غلطی کی وجہ کیا تھی، یہ دلیل غلط کیوں بیان کی ہے، یہ قید نہیں تھی، وہ اصحابی کی قید نہیں تھی. ہر گروہ نے قرآن اور حدیث کو سمجھائے اپنی سمجھ کی مرضی سے، اپنی مرضی، اپنی سمجھ کے مطابق، یا اپنے امام کی سمجھ کے مطابق. اپنے امام کو معصوم بنا دیا کہ جو امام کہتے ہیں وہ دین ہے، وہ حق ہے. اس نے قرآن اور حدیث کو جیسے پیش کیا وہی حق ہے، اگرچہ یہ امام بیچارہ معصوم نہیں تھا. اس نے پہلے سے کہہ دیا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہ حدیث ہے. اس نے اپنے ذمے کو پہلے سے بری کر لیا. 72 فرقے سارے کہتے ہیں قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں لیکن اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے اماموں کی سمجھ کے مطابق، اپنے دانشوروں کی سمجھ کے مطابق، اپنی خواہشات سے نفس کے مطابق. کوئی عقل کو آگے کرتا ہے قرآن و سنت سے، کوئی کشف اور ذوق اور خواب کو بنیاد بناتا ہے قرآن حدیث کو سمجھنے کی. عجب بات دیکھیں، بعض لوگوں کے نزدیک حدیث جو ہے، حدیث صحیح، حدیث صحیح بخاری کی روایت، بعض لوگوں کے نظریہ ہے، کہتے ہمارے امام کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہمارے امام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، میں نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا قول نہیں ہے. اگرچہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حدیث ضعیف ہے. تو ہم براہ راست اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر لیا ہے، اس لیے حدیث ضعیف ہے. واللہ کتابوں میں لکھے ہوئے، جا کے دیکھ لیں. اللہ کی قسم اس پاک جگہ کے بیٹھ پر میں کسی پہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اور یہ لوگوں کا دین بنا ہوا ہے. یہ تو کہا کہ قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کہتے ہیں لیکن سمجھا کیسے ہے؟ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں علاج، دو لفظوں میں ہے امت کے تفرقہ کا علاج، مشکل نہیں ہے واللہ، صرف دو لفظوں میں ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم علیہ، یہ ایک لفظ ہے. وہ اصحابی، قرآن کو سمجھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا تھا، تابعین نے، اتباع التابعین نے، اس بہترین زمانے کے لوگوں نے سمجھا تھا، جس زمانے کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. ان تین زمانوں کے بعد اب زمانہ بدل گیا. بدل ہوئے زمانے میں ہم رہتے ہیں، بدلتے بدلتے زمانہ اب یہاں تک پہنچ گیا ہے. کیا جب آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ عمل تو نہیں کیا جو آپ کرتے ہیں، صحابہ کرام کے نظریہ یہ عقیدہ تو نہیں جو آپ کا عقیدہ ہے، کہتے وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے. سچ کہتے ہیں، وہ زمانہ اور تھا، تو یہ زمانہ اور ہے. اور کبھی انشاءاللہ میں اس بدلتے ہوئے زمانے پر، اور زمانہ بدل کے، اس پر پورا خطبہ دوں گا انشاءاللہ میں، اور دیکھیں گے کہ امت بدلتے ہوئے زمانوں میں کیسے بدلی اور کہاں تک پہنچی ہے. علاج علم انا علیہ واصحابی کو اچھی طرح یاد رکھیں، واللہ آسان علاج ہے. اس کے بعد کوئی علاج باقی نہیں رہتا، یاد رکھیں. اس علاج کی بنیاد پر علم، ایمان، تقوی، اچھا ماحول، جتنی میں نے اسباب بیان کیے ہیں، دشمن بھی واللہ اتنا چھوٹا نظر آتا ہے، دشمن کی سازشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اس راستے کے سلفیت کا راستہ، صحابہ کرام ہمارے سلف صالحین ہیں، بہترین گزرے ہوئے لوگ. امام، بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ جو آج کل کے دور کے نکلے ہوئے لفظ ہیں، اس زمانے میں کہاں یہ لفظ تھے، اہل حدیث، وہابی، سلفی، یہ تو لفظ آج کل کے نکلے ہوئے. نہیں واللہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، 157 میں، فرماتے ہیں واتبع سبیل سلفک الصالح، اور اپنے سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے لازم پکڑو، اتباع کرو. گزرے اچھے لوگوں کے کون ہیں؟ امام اوزاعی کے زمانے میں کون گزرے اچھے لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے اور تابعین تھے، سبحان اللہ. اور اہل حدیث کا لفظ جو ہے یہ آج کل جادو کردہ لفظ نہیں ہے. الطائف المنصورہ کی حدیث میں معروف حدیث ہے کہ ایک گروہ رہے گا تا قیامت رہے گا، حق پہ رہے گا، جو لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ طائفہ منصورہ کون ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگلے حدیث نے میں نہیں جانتے یہ کون ہے. تو یہ نام اس زمانے سے موجود ہیں، یا آج کل کے ایجاد کردہ نام یا لقب نہیں ہے. تو یاد رکھیں علماء انا علیہ واصحابی یہ نجات کا راستہ ہے، اور یہی ایک بہترین علاج ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سر سائن منہج کو سمجھنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو تفرقے سے اور دوری سے، بغض سے، نفرت سے نجات عطا فرمائے، اور اتحاد اور اتفاق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر سے اس امت کو جو بہترین امت تھی، پھر سے اس امت کو اس بہتری سے نواز دے، اور اس امت پہ پھر سے اتفاق زندہ ہو جائے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بھائی کے کچھ سوال باقی تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جن کے تعلق سے، کیا جن جو ہے وہ انسان میں داخل ہوتے ہیں، اور کیا انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ مس الشیطان، مس الجن جو ہے، اگر ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، اور کس حد تک وہ کسی مسلمان کو پریشان کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں پہلی بات یہ کہ جن موجود ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں پوری سورت نازل ہوئی سورت الجن کے نام سے معروف ہے، اور جنوں کی ایک اپنی زندگی ہے، ایک اپنا عالم ہے، جیسے کہ عالم الانس ہے ویسے عالم الجن ہے. اور جن و انس میں ایک یکسانیت ہے، یہ دو ایسی مخلوقات ہیں جو مکلف ہیں، باقی مخلوق مکلف نہیں ہے. فرشتوں کی دنیا فرشتے مکلف نہیں ہیں، اور یہ جانور ہے، درندے، پرند، یہ وہ مکلف نہیں ہے. تکلیف کا معنی ہے شریعت کی تکلیف، کہ انہیں شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، ان پر فرض ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن اس کو نہیں پیدا کیا الا کہ میری عبادت کرے. تو جن اور انس کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے توحید عبادت. یہ جن جو ہے یہ دو قسم کے ہیں، جیسا کہ انسان دو قسم کے ہیں، اچھے اور برے. جن بھی اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. اچھائی کا معیار ہے اسلام، اور برائی کا معیار ہے کفر، ٹھیک ہے نا؟ جیسے انسان اور مسلمان اور کافر، جنوں بھی مسلمان اور کافر ہیں. جو کافر جن کو کہتے ہیں شیطان، کافر جن جو ہیں بدکار، جن کو شیطان کہتے ہیں. جیسے کہ انسان میں فاسق اور فاجر اور کافر لوگ منافق ہوتے ہیں، ویسے جنوں میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو شیطان لفظ شاپانہ جو ہے، شیطان اس سے مبالغہ ہے، بہت زیادہ. کیا بہت زیادہ؟ شاپانہ دوری اختیار کرنے والا. تو شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، خیر سے دور، ہر اچھائی سے دور. تو شیطان وہ جن ہے جو خیر سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اور جو شر کے زیادہ قریب ہے. یہ شیطان جو ہے، یہ انسان کو اس نے قسم کھائی ہوئی ہے ان کے دادا باپ دادا ابلیس نے، کہ میں نے اس انسان کو جنت سے نکالنا ہے اور جہنم کی طرف دھکیل کے رہنا ہے، اور یعنی انتھک کوشش کر رہا ہے وہ اور اس کے چیلے، اس کے اولاد، اس کی ذریت. ان تکلیفوں میں سے جو شیطان انسان کو دیتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ شیطان انسان جس میں داخل بھی ہو جاتا ہے، جسے مس کہتے ہیں. اور دو قسم سے، قسمیں بہت ہیں، لیکن دو قسم سے یہ شیطان انسان جس میں داخل ہوتا ہے. ایک عارضی طور پہ محبت کی وجہ سے ایک شیطان گزر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتے کوئی خوبصورت انسان کسی خاص حالت میں ہوتا ہے، اسے پسند آتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے. اسے جسے ٹھرکی جن بھی کہتے ہیں شیطان، دوسرے لوگ عام لفظوں میں، یعنی اسے پسند آ گیا، اس میں داخل ہو گیا. اور یہ شیطان جو ہے، اس کا علاج بڑا آسان ہے. آیت الکرسی پڑھیں، سورت الفاتحہ، آیت الکرسی، سورت اخلاق، فلق ناس پڑھیں، دو تین مرتبہ پڑھتے ہی تو یہ تکلیف ہوتی ہے جلتے نکل جاتے ہیں، ڈرپوک ہے. صرف محبت اور یعنی اپنے پسند کی وجہ سے داخل ہوا تو تکلیف برداشت نہیں ہوئی، نکل گئے. جیسے کام انسان بھی ہوتے ہیں، لڑکے کو چھیڑتے ہیں دو ڈنڈے لگتے ہیں سیدھے ہو جاتے ہیں. انہیں شیطانوں کو ڈنڈے قرآن سے لگتے ہیں, تکلیف بڑی تکلیف ہوتی ہے, آپ قرآن پڑھتے جلتے ہیں. دوسرے قسم کے شیطان جو داخل ہوتے ہیں انسان کے جسم میں وہ مشکل سے خارج ہوتے ہیں, جو جادو کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں. جادو کی وجہ سے کچھ جادو کرتے ہیں. جادو میں ہوتا کیا ہے, حقیقتا جادو ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جو ایک طرف سے جادوگر دوسری طرف سے ایک شیطان ہوتا ہے, جنوں کا سردار. اچھا جنوں کے اندر دنیا میں سرداری نظام قائم ہے, غلامی کا نظام آپ بھی موجود ہے, ایک آقا ہے اور باقی اس کے غلام ہیں, اور جو غلام ہے اگر نافرمانی کرتا ہے تو اس کی سزا موت ہے. غلام جن نافرمانی نہیں کر سکتا اپنے آقا کی, اگر نافرمانی کرتے اس کی سزا موت ہے. یہ ان کا قانون ہے, شیطانوں کا قانون, شیطانیت ہی ہوگی اور کیا ہوگا. تو جو جادوگر ہے جتنی اللہ کی نافرمانی زیادہ کرے گا اتنی شیطان اس کے قریب ہوگا. اس لیے یاد رکھیں بدترین انسان اس روئے زمین کے اوپر جو موجود ہے وہ جادوگر ہے. جو اگر آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ جادوگر, شرک کے جرم کے ارتکاب کرتا ہے. کفر, شرک بھی کفر ہے, اس سے بڑھ کر کفر مرکب کا ارتکاب کرتا ہے. قرآن مجید کو نجاست سے لکھتا ہے, گندگی سے لکھتا ہے. قرآن مجید واللہ نکالے گئے ہیں حمام کی کرسی کے نیچے سے, جب جادوگر پکڑے گئے ہیں. یہاں پر کی بات میں کر رہا ہوں, قرآن مجید کو سوچ سکتے ہیں, نعوذ باللہ جوتوں کو نیچے باندھا ہوتا قرآن مجید کو. یا جتنے آپ کفر زیادہ کریں گے اتنی یہ شیطان سردار آپ کے قریب ہوں گے. اپنے محارم سے نعوذ باللہ بیٹوں سے زناکاریاں کرتے ہیں, اللہ کو ناراض کرنا ہے, شیطان کو راضی کرنا ہے تو میرے قریب آئے گا. یہ لوگ شیطان کو اپنے قبضے میں نہیں لیتے, بعض لوگ کہتے کہ یہ شیطان کے قبضے میں نہیں, یہ خود ایک بڑے شیطان کے قبضے میں ہوتا ہے, اس کو راضی کرنے کے لیے سارا کفر کا ارتکاب کرتا ہے. جب وہ شیطان راضی ہو جاتا ہے اس کے قریب آ جاتا ہے اور اس بڑے شیطان کے قبضے میں آگے 200, 300, 250, 100 جن ہوتے ہیں, غلام سینکڑوں کی تعداد میں, بلکہ بعض جنوں کے سردار جو ہوتے ہیں ان کے ہزاروں کی تعداد میں جن قبضے میں ہوتے ہیں, غلامی کرتے ہیں. تو یہ اس جادوگر کے کفر کی بنیاد پر بعض اپنے غلام جن اس کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتے ہیں یہ جو میں تو جو حکم تمہیں یہ جادوگر دے تم نے اس کی بات کو ماننا ہے. جادوگر کیا کرتا ہے, جادوگر یہ جو پرچی ہوتی ہے نا تعویذ کی شکل نمبر لکھے ہوتے ہیں, یہ نمبر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ان نمبروں میں ایک تو شرک ہوتا ہے یاد رکھیں. یا اسرافیل کوئی تعویذ کھولا کبھی, اگر کبھی کھولا تو بعض تعویذوں میں ایسے یعنی جو نمبر ہوتا ہے ایک باکس میں اس طریقے سے ہوتے ہیں اوپر, یا اسرافیل یا جبرائیل یا میکل یا اسرافیل یا جبرائیل, کیا مانا اے جبرائیل پکارتے ہوں اور دعا عبادت ہے اور غیروں کو پکارنا شرک ہے, تو واضح شرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو نمبر ہوتے ہیں یہ خاص کوڈ ہوتے ہیں, جادوگر جانتا ہے. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے اس جادوگر کا جس میں یہ ایک یا دو یا دو سے زیادہ جن باندھ لیتا ہے. یہ کاغذ کا ٹکڑا کچھ بھی نہیں کرتا, کاغذ کا ٹکڑا جو ہے کچھ بھی نہیں کرتا, لیکن یہ کاغذ کا ٹکڑا اتنی اہمیت رکھتا ہے اگر یہ جلا جائے ختم کر دیا جائے شرعی طریقے سے تو یہ جن آزاد ہو جاتا ہے اور یہ جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جادو کے علاج میں جو صحیح علاج ہے اور آسان علاج ہے کہ جادو کو دیکھا جائے کہاں ہے, اگر مل جائے تعویذ کی شکل میں یا کسی چٹھی کی شکل میں اور اسے اگر ضائع کر دیا جائے تو جادو کا اثر ختم. اسے جادوگر جادو جاندے کہاں چھپاتے ہیں, زیادہ تر قبرستان میں. اب قبر کھوتے ہیں تعویذ مردے کے منہ میں چھپا دیتے ہیں, یعنی انتہا دیکھیں قبر کون کھودتا ہے. کبھی آپ نے جا کسی قبر کھودی ہے بغیر وجہ کے, اپنے پیاروں کی قبر کوئی نہیں کھودتا, میرے دشمن کی کسی اور کی کون کھودے گا. اس لیے ایک قبر میں رکھتے ہیں کہ کئی عرصے تک, کئی سال, 20-30 سال, پتہ جب کوئی اور یہاں پہ قبر آئے گی 50-100 سال کے بعد, تب تک یہ بندہ ہلاک ہو جائے گا. بعض لوگ زندہ مچھلی پکڑتے, زندہ مچھلی اس میں جلدی سے یہ ٹکڑا ڈال دیتے ہیں تعویذ کا, وہ منہ سی دیتے ہیں اور پانی میں پھینک دیتے ہیں, مر جائے گی پانی کے اندر. پانی کے تحت تک کون پہنچتا ہے, اس سے بڑی مچھلی کھا جائے گی. جب تک وہ زندہ ہے تعویذ بھی زندہ ہے, اس لیے وہ اسی جگہ پہ چھپاتے ہیں جہاں پر کوئی پہنچ نہ سکے. وجہ کہ یہ کانٹریکٹ اگر ختم ہو گیا تو جن کا اثر بھی ختم ہو گیا. اس تعویذ کا اثر جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا. یاد رکھیں جادو سے انسان مر بھی سکتا ہے, بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے, کینسر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بد نظر, جادو اور اسیب, یہ تینوں ایک ساتھ ملتے جلتے ہیں اور ان کا علاج بھی ایک جیسا ہے, ایک ہی علاج ہے. میں آخر میں بیان کرتا ہوں, لیکن اس کی دلیل کیا ہے کہ جن جو ہے وہ انسان میں داخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں, جب اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا تو ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ سود خور لا یقوم الا کما یقوم الذی, جب سود خور ہے, جب قیامت کے میدان محشر میں اسے اٹھایا جائے گا تو اس طریقے سے وہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طریقے سے کوئی شخص اسیب زیادہ شخص جس کو جن جس میں داخل ہو گیا ہو وہ ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. سبحان اللہ, الذي يتخبطه الشيطان من المس. اور یہ قاعدہ یاد رکھ, قرآن مجید جتنی بھی مثالیں ہیں وہ سچائی اور حق کی بنیاد پہ ہیں, جھوٹی مثال ایک نہیں ملے گی آپ کو, کیونکہ قرآن حق ہے. جو بھی مثالیں ہیں, مفسرین علماء فرماتے ہیں جتنی مثالیں بھی ذرا غور و فکر کریں سارے حق کی بنیاد پہ, سچ کی بنیاد پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن سود خور اس طریقے سے وہ اٹھے گا, دوبارہ زندہ ہوگا, ٹھوکریں کھاتا رہے گا جیسے کہ دنیا میں کوئی اسیب زدہ انسان ٹھوکریں کھاتا ہے. جب کسی کو جن ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا اٹھتا ہے گرتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر گرتا ہے, یہ اٹھنا اور گرنا تخبط ہوتا ہے کہ سیدھا چل نہیں سکتا اور تکلیف ہونے سے گرتا رہتا ہے, کافی پریشان ہوتا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ شیطان انسان کو تکلیف ہی پہنچاتا جس میں داخل ہوتا ہے. کس حد تک, جیسے میں نے ابھی عرض کیا, اگر جادو کی وجہ سے داخل ہوا ہے تو موت بھی ہو سکتی ہے, بیماری بھی ہو سکتی ہے, جسم کا ایک حصہ بھی جا سکتا ہے, دو حصے بھی جا سکتے ہیں, فالج بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بد نظر سے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. وہ یاد رکھے ہر تکلیف بھی جادو نہیں ہے, یہ نہ سمجھیں سر میں درد ہے جادو ہے, کمر میں درد ہے جادو ہے, فالج ہوا جادو ہے, دل کی بیماری ہے جادو ہے, کینسر ہوا نعوذ باللہ جادو ہے. صرف یاد رکھیں اس دلدل میں نہ گھسیں آپ. سب سے پہلے مریض ہے, تکلیف ہے, سب سے پہلا جو کام ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے. نمبر دو رقیہ شرعیہ, بخار بھی اگر بچوں کو ہے سورہ فاتحہ آیت الکرسی اخلاص پڑھ کر دم کر کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. میرے بھی یہ شرعی طریقہ ہے, قرآن مجید سے جڑیں, اپنے بچوں کو جوڑیں, ہاں ڈاکٹر کے پاس جائیں, یہ تیسرا سٹیپ ہے. ہم سب سے پہلے دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, یا بعض لوگ سب سے پہلے کہتے ہیں جادو ہے, نہیں. یہ طریقے, نمبر ایک اللہ سے دعا کریں شفا کی, نمبر دو رقیہ شرعیہ, ایک تو لمبا ہے پورا علاج اور وہ نیٹ پہ بھی موجود ہے, جسے چاہیے تو انشاءاللہ مل جائے گا, اور پیپر بھی میں نے بانٹنے سے اگلے ہفتے میں دوبارہ لے کے آؤں گا, جس کو نہیں ملے انشاءاللہ میں تقسیم کروں گا کہ بد نظر, جادو اور آسیب کا علاج قرآن مجید کی آیات ہے اور دو احادیث ہیں بس.